السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے سننے کے لیے اپنا وقت نکالا اور مجھے موقع دیا. زبان کا مسئلہ ہے کہ میں اردو یا عربی میں بولنے کا عادی ہوں اور انگریزی کی عادت نہیں ہے، تو اس لیے ترجمہ ہوگا اور ترجمے سے خود ایک آدمی انکنوینئنس ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور آج کا جو موضوع ہمارے ساتھیوں نے مقرر کیا ہے بات کرنے کے لیے، وہ حلال غذا ہے. تو انشاءاللہ اگر اس سلسلے میں کچھ باتیں اللہ پاک میرے ذہن میں ڈالے گا تو میں عرض کروں گا کچھ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنرز، الحمدللہ آپ کے مفتی صاحب ہز پریز اللہ سبحانہ وتعالی ان سینڈنگ سیلیوٹیشنز اپون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب ریسائٹڈ اے فیو ورسز وین اللہ سبحانہ وتعالی سینز وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. Till the end of these verses, thereafter قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Thereafter Mufti Sahib says that Mufti Sahib will be delivering the talk in Urdu, and inshallah I would be making a translation in English. So Mufti Sahib, he asked for forgiveness if there's any inconvenience about this. So Mufti Sahib said, inshallah today the brothers have asked him to talk about the importance of halal earnings
اور حلال غذا
and the importance of eating halal food.
اس سلسلے میں کچھ گزارشات میں عرض کروں گا.
مفتی صاحب دین therefore said inshallah he will be speaking regarding this topic.
اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے جو بات کہی ہے، فرمائی گئی ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہماری جان اور ہماری فزیکل باڈی، اس کا پورا اسٹرکچر اور ہمارا مال ہمارا نہیں ہوتا.
Shariat is such, Allah subhanahu wa ta'ala has made it such that the structure, the body that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, this is not actually ours, but we would say that it is a amanat from Allah subhanahu wa ta'ala to us.
Aise hi jo maal Allah dete hain, wo bhi Allah ka maal hai, hamara nahi hai.
Likewise, the wealth that a person has, this wealth does not belong to us, but it belongs to Allah subhanahu wa ta'ala.
Hamari taraf nisbat iski majazi hai.
It is only a majazi nisbat that it only refers to our wealth, but in reality the wealth belongs to Allah subhanahu wa ta'ala.
Isiliye jaan mein hum apni marzi se tasarruf ke mujaz nahi hain.
That is why we are not allowed to use this wealth the way we want to.
Jaan yani hamari body mein.
That is why we are not allowed to use our lives the way we want to.
Dono mein hum paband hain Allah tbarak wa ta'ala ke.
Both our wealth and our life, the way we would use it, we would see how Allah subhanahu wa ta'ala wants us to use our life and our wealth.
Quran Pak mein Allah ne is baat ko pucha hai ke jab tum paida hote ho to tum paida karte ho ya hum paida karte hain. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تو خالق تو ہم ہیں, تو ہم تو ہم اپنے کو نہ پیدا کیے ہیں نہ اپنے کو ہم نے خریدا ہے, ہم نے اپنی باڈی کسی والگرین میں والمارٹ میں کہیں جا کے خریدی بھی نہیں ہے, تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تو اس لیے اس پر اللہ کی بات چلے گی, ہماری مرضی نہیں چلے گی.
That is why Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Holy Quran that, O insan, have I created you or have you created yourself? From where did you get? That is why it is Allah subhanahu wa ta'ala addresses us in the Quran that have we created you or who have created you? We never get our bodies from Walgreens or from Walmart. But in reality, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has created us.
Quran Pak mein hai, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha.
Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran, هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء,
کہ اللہ پاک ہی تمہاری صورت گری فرماتے ہیں رحموں میں ماں کے جیسے وہ چاہتے ہیں.
It is only Allah subhanahu wa ta'ala, the translation of this verse, هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء, it is only Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has created you in the wombs of your mother.
خلقكم في بطون امهاتكم, تمہاری ماں کے پیٹ میں تم کو اس نے پیدا کیا ہے.
خلقكم في بطون امهاتكم, Allah subhanahu wa ta'ala says that it is only Allah who has created you in the womb of your mother.
تو اس کی وجہ سے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جو ہماری باڈی ہے اس پر تصرف میں ہماری مرضی نہیں چلے گی.
That is why Allah subhanahu wa ta'ala says that we as humans, as insan, we are not allowed to do what we want with our bodies.
اس کو اصطلاح میں انفسی نعمتیں کہتے ہیں, اللہ پاک کی وہ نعمتیں جو ہمارے انفس میں ہیں, ایسے ہی وہ ساری نعمتیں جو آفاق میں ہیں, جائیداد کی, پراپرٹی کی, مال کی شکل میں جو انسانوں کو حاصل ہے, وہ بھی پوری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ ہی ان کے مالک ہیں.
That is why everything that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, this even belongs to Allah subhanahu wa ta'ala.
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى, اسی کا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے وہی اس کا مالک ہے, جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کا مالک ہے, جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی ہم سب وہ اس کا مالک ہے, اور جو کچھ تحت الثرى میں ہے وہ اس کا مالک ہے, مالک سب کا وہی ہے.
That is why Allah subhanahu wa ta'ala even mentions in another verse, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى, that everything in this world, what is above the heavens, what is beneath the heavens, what is beneath the earth, what is in between them, everything this is totally in the qabza and totally in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. It belongs totally to Allah subhanahu wa ta'ala alone.
اسی لیے ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتے, اپنی مرضی سے مرتے نہیں.
That is why when a person even doesn't die on his own accord, on his own wish, just as he came into this world with the wish and the command of Allah subhanahu wa ta'ala, likewise when he will leave this world, it is only through the will and the command of Allah subhanahu wa ta'ala.
اپنی مرضی سے تندرست نہیں ہوتے, اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوتے.
Likewise, we would say even health is not in our control, it is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Giving a person cure and shifa, giving a person good health, this is even in the control of Allah.
اپنی مرضی سے جوان نہیں ہوتے, اپنی مرضی سے بوڑھے نہیں ہوتے.
A person doesn't reach the age of young age, he doesn't reach his youth on his own accord, but this is through the will of Allah subhanahu wa ta'ala.
اگر انسان
likewise reaching old age, this is even through the will of Allah subhanahu wa ta'ala.
اگر ہمارے ہاتھ میں بوڑھا ہونا ہوتا تو کسی کا بال سفید نہیں ہوتا.
If old age was in our hands, then none of us would want to be old. We would all like to be young and stay young for the rest of our lives.
ایسے ہی غنا اور فقر یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں, عزت اور ذلت یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں.
Likewise, عزت, honor, respect, this is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. A degrading, zaleel, being low, this is even in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Wealth is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Poverty is even in the control of Allah subhanahu wa ta'ala.
وہ اگر چاہے تو فقیر کو رات کے فقیر کو صبح ملینئر بنا دے, وہ اگر چاہے تو رات کے ملینئر کو صبح ہونے سے پہلے فقیر بنا دے.
If Allah subhanahu wa ta'ala wishes, then in the, before the night can take place, Allah can make a multi-millionaire a pauper. And before the day can take place, Allah subhanahu wa ta'ala can make a pauper and a poor person a multi-millionaire.
تو اس لیے اللہ نے جان کے بارے میں کہا کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, اس میں ہمارا آرڈر لینا ہوگا.
Therefore Allah subhanahu wa ta'ala says, when it comes to your life, this is totally in my control.
اسی لیے خودکشی حرام ہے.
That is why suicide is totally haram.
اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو کیوں حرام ہے, اگر اس کی اپنی جان ہے
تو اس کو اجازت ہونی چاہیے تھی کہ وہ مار لے اپنے آپ کو.
If a person claims that now his life is in his own control, he can do what he wants to as he wishes, then we would even say that to kill yourself, that this would even be permissible and it would even be correct. But suicide is totally haram. Therefore, a person cannot do what he wants to with himself. Just like suicide is haram, likewise your life, to use it how you want to, this would also not be correct.
Ek aadmi ye chahe ki apna haath kaat le, to shariat ijazat degi usko.
If a person wants to, if he says, now I'm going to cut my own finger off, will shariat say that it is correct, it is right for a person to do this?
Kya kehte hain ulama? Ulama kehte hain ye haram hai.
The ulama, the mashayikh have mentioned that this is totally haram.
Kyun haram hai? Agar ye meri ungli hai to kyun haram?
If it is my own finger, why are people saying that it is haram? It is belongs to me, this body belongs to me, I can do what I want to. But why is it that ulama are saying it is haram?
وجہ اس کی یہی ہے کہ جان میں تصرف اور مال میں تصرف ہمارا ہوتا ہی نہیں کہ ہم مجاز ہوں اس کے.
So Mufti Sahib says that the reason for this is because this life and this wealth that Allah has given us, this does not belong to us. This belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. So a person cannot kill himself, a person cannot harm himself, a person cannot injure himself, because a person's life and his wealth belongs totally to Allah subhanahu wa ta'ala.
اسی طرح اس کو پالنا, اس کو بڑھانا, اس کی حفاظت کرنا, اس کو کھلانا, اس کو پلانا, اس کو پہنانا, اس میں بھی شریعت کی پابندی ہے.
Therefore, how a person utilizes his wealth, how he earns it, how he spends his wealth. Likewise,
اور اس باڈی کو بڑھانا پالنا.
And likewise, this body of ours, how a person should look after it, a person should maintain his body, keeping good health,
usko khilana pilana,
eating, drinking, this is even how shariat has wants a person to do it, this is how he should do it.
اسی لیے یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خاص کام بتائے ہیں.
Mufti Sahib says the beginning few verses which he recited from the Holy Quran, these few verses Allah subhanahu wa ta'ala talks about the importance of looking after one's health and wealth.
یہ آیتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا حصہ ہیں.
This verse is one portion of Musa alayhi salatu wasalam's dua.
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے آئے ہیں.
This
یہ اللہ کی عادت ہے خاص کہ وہ جب دوسرے کسی پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے آتے ہیں.
If you look into the Holy Quran, we will find in various places that Allah Ta'ala speaks about the different incidents of Musa alayhi salatu wasalam, the different du'as of Musa alayhi salatu wasalam and other Anbiya alayhi salatu wasalam. So because these acts were so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, that Almighty Allah mentions it in our Quran as a lesson and as a ibrat for us as well.
اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے آتے ہیں.
And it is Nabi sallallahu alayhi wa sallam's talk is even been brought in the Holy Quran.
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً انا ہدنا الیک. اے اللہ, دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں ہمارے لیے حسنہ آپ لکھ دیجئے, طے فرما دیجئے ہمارے لیے, ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الی آخری. آگے آ رہی بات.
Therefore Musa alayhi salatu wasalam mentioned and he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, that our Allah in this world give us good, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, and in the year after is give us good as well. وَسَأَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ذِيَابْتِ انشاءاللہ مُفْتِ
صَحُونَ. اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت کا حسنہ دے دوں گا ان لوگوں کو جن میں یہ صفات ہوں گی.
So Allah subhanahu wa ta'ala responded to the dua of Musa alayhi salatu wasalam and said that I would accept those people's dua on condition of a few things.
ایک تو یہ ہے کہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے.
The very first quality that a person should have in order to have hasana in this world and in the year after is that a person should have taqwa.
اور جو تقوی کے بغیر حسنہ جس کو ملتا ہوا نظر آتا ہے, وہ حسنہ ملتا نہیں اس کو جو لگزری لائف مل جاتی ہے, وہ حسنہ ملتا نہیں ہے, وہ تو آزمائش ہے اور اس کی مصیبت کو بڑھانے والی ہوتی ہے.
The good and the things that we see from outward, a person who hasn't got taqwa and he's got a good life from outside, this is not really regarded as hasana. This is maybe just a deception. If a person hasn't got taqwa and he's got good life, this is a deception, this is not really hasana.
بغیر تقوی کے لگژری لائف کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے میں مچھلی کی غذا لگائی جاتی ہے, تو جب تک مچھلی اس کو کھاتی ہے تو یہی سمجھتی ہے کہ میں بہترین غذا کھا رہی ہوں, لیکن جب وہ پھنس جاتا ہے کانٹا, تب پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کھایا. مچھلی فش ہنٹنگ جو کانٹے کو لگاتے ہیں نا مچھلی کو پکڑنے کے لیے دوسری مچھلی لگاتے ہیں آٹا لگاتے ہیں غذا لگاتے ہیں تو وہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ مچھلی کو تو یہ نہیں پتا ہے نا کہ اس میں کانٹا ہے تو ایسے جو بغیر تقویٰ کی لائف زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں ان کو جو لگژری لائف حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کانٹا ہے اصل میں.
So Mufti Sahab compares, he says that a person who has earned a good living in this world without having taqwa, it is just like how a person who is fishing and he uses a bait with a
hook.
Yeah, he uses a hook and around the hook he would have some.
Shikari logo South Africa ke sare shikar karte hain, maine dekha hai.
He would use a bait and around that hook he would have a fish or some type of a bait. That fish, not knowing that this person is going to eat this this bait here and it would get caught. Likewise, this person who has got things of this dunya, but if he hasn't got this quality, it is just like how that fish, not aware and not knowing that he's going to get caught.
Yeah, aise jaise mithai ke andar zeher mila diya jaye to jab tak aadmi mithai kha raha hota hai to ye samajhta hai ki main meetha kha raha hu, lekin jab wo poison asar karna shuru karta hai tab pata chalta hai ki usne meetha nahi khaya tha, wo to zeher khaya tha.
Likewise, Mufti Sahab gives another example, like a person who is eating mithai, eating some sweet dish, and with that sweet dish some poison is mixed. He would not know in the beginning, he would eat it and thinking that this is very sweet and it's very nice, but in the end only then he would realize that this is zahar and it is a poison which he have eaten.
Firaun ko yahi dhoka hua tha aur Qarun ko yahi dhoka hua tha, wo samajh jata ki main badi luxury life zindagi guzar raha hu.
Firaun, Qarun and them even thought the very same. They had a lot of wealth of this dunya and they thought no, they are really enjoying and having the best of dunya. They even were deceived.
مگر آپ کو پتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک روزانہ دو مرتبہ آگ کی سزا دی جاتی ہے اس
کو.
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور شام اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے کہ اے فرعونیوں اس سے زیادہ سخت عذاب میں چلے جانا.
Like Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, that the punishment of Fir'aun and his people are such that they are punished in the morning and in the evening. ويوم تقوم الساعة, besides the punishment in the grave, they will have a separate punishment which is in store for them in the year after, which is much more severe than the punishment in the grave.
تو اس لیے بغیر تقوی کے جو مزیدار لائف ہوتی ہے وہ دھوکا ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی.
That is why a person who hasn't got taqwa, he doesn't fear Allah subhanahu wa ta'ala and he obtains his wealth. This wealth here is just a deception for him. It looks very luxurious and very comfort from the outside, but it is only a deception and only for a little while.
اور دوسری بات فرمائی, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکاة ادا کرتے ہیں.
And the second quality that Allah subhanahu wa ta'ala mentions after taqwa. So Allah subhanahu wa ta'ala says that he would give a person a good life in this world and in the year after. The first quality is if he's got taqwa. The second quality is الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةِ, is that person who spends in the path of Allah subhanahu wa ta'ala.
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, اور جو ہمارے احکام پر ایمان لاتے ہیں, کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے ہم مانتے ہیں اس کو.
And the third quality is وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بآياتنا
يؤمنون.
هم بآياتنا يؤمنون, جو ہماری آیات
ہم بآياتنا يؤمنون. The third quality is that person who brings iman on all the ahkam and on all the laws of Allah subhanahu wa ta'ala.
اور چوتھی یہ کہ الذين يتبعون الرسول النبي الامي, جو اتباع کریں گے اس رسول کے جو نبی ہوں گے اور جو امی ہوں گے.
And the third quality and the fourth quality of these people is those people who would follow the Ummi Prophet, who would follow the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who is known as Ummi.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکالی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے, کہ میں یہ چیز طے ان کے لیے کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہوں گے.
Therefore Allah subhanahu wa ta'ala, although these verses were for the people of Musa alayhi salatu wa salam, but Allah subhanahu wa ta'ala says that from this ummah, if a person would follow the ways of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then he would be given a good life in this world and in the year after.
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, جن کے حالات تورات اور انجیل میں کھلے طور پر لکھے ہوئے ہیں.
And the quality of this ummah was such that Allah subhanahu wa ta'ala praised the people of this ummah not only in the Quran, but we find it even in the Torah and even in the Injil.
Aur jis Torah aur Injil mein Huzur sallallahu alaihi wasallam ka zikr na ho, wo Torah aur Injil nahi hoti jo aasman se aayi, wo banayi hui hoti hai khud ki.
And in today's time we would find that the Torah and the Injil as it has been changed, where Nabi sallallahu alaihi wasallam's mention has been removed. This is not really the book of Allah subhanahu wa ta'ala because it has been totally changed.
پھر اس کے بعد ان کے صفات بیان فرمائیں کہ یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر, امر بالمعروف کریں گے وہ ان کی صفات ہے اور نہی عن المنکر کریں گے.
As for the qualities of this ummah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, and it was written in the Torah and in the Injil, that the work of this ummah will be such that they would invite towards the right, towards doing good and forbidding, and they would stop people from doing wrong.
اس کے بعد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, جو پاک چیز ہے اس کو وہ حلال بتائیں گے.
And thereafter Allah subhanahu wa ta'ala says that they would even go around ordering people, وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, telling people that what is pure, that is what they should take.
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, جو خبیث چیز ہے, جو گندی چیز ہے, اس کو وہ حرام بتائیں گے.
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, they would go around telling people that what is haram and what is dirty, a person should abstain and stay away from it.
نہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی quality بتائی گئی کہ وہ جو خبیث ہے اس کو حرام بتائیں گے. آپ اس کا ترجمہ کرو, اس کے بعد میں کچھ اور بولنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ وہ حرام چیز, خبیث چیز کو حرام بتائیں گے.
So مفتی صاحب says that Allah subhanahu wa ta'ala mentions وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثِ,
کہ وہ نبی جو ہے حرام بتائیں گے ان چیزوں کو جو کہ خبیث ہوں گی.
The Nabi صلی اللہ علیہ وسلم would go around saying that which is خبیث, it will be regarded as حرام.
تو اس کا مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتایا وہ طیب ہے. طیب ہونے کا معیار اور پہچان اس کا حلال ہونا ہے, اور خبیث ہونے کا معیار اور اس کی پہچان اس کا حرام ہونا ہے. کسی چیز کے اچھا ہونے کا حکم کس سے لگائیں گے؟ اس کے حلال ہونے سے لگائیں گے. اچھا ہونے کی وجہ سے حلال کا حکم نہیں لگائیں گے, حلال ہونے سے اس کے اچھے ہونے کا حکم لگائیں گے. جو چیز, یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے جو چیز ہم اچھی ہوگی اس کو ہم حلال بتا لیں گے. نہیں, جو حلال ہوگی اس کے اچھے ہونے کا حکم ہوگا, جو حرام ہوگی اس کے گندے ہونے کا حکم ہوگا, چونکہ ان کا کام ہی وہ ہے کہ جو چیز گندی ہوگی وہ حرام بتائیں گے. معیار حضور کا ارشاد ہوگا.
Therefore مفتی صاحب says that whatever is haram in Shariat will be because of its bad qualities that it would have, and whatever is halal, it's because of its good qualities, therefore it will be halal.
اس کا الٹا نہیں کریں گے کہ جو چیز اچھی ہے ہم اس کو حلال سمجھ لیں.
And something which is haram we cannot say that this stuff is halal now.
اچھے اور برا ہونے کا حکم ہم نہیں لگا سکتے, اچھے اور برا ہونے کا حکم اللہ لگاتے ہیں.
We cannot declare something which is haram as halal and something which is halal as haram. This Shariat has already stipulated and Allah subhanahu wa ta'ala has already informed us.
تو اس لیے شریعت میں اس بات کا حکم ہے کہ جسم کا پلنا بڑھنا وہ حلال سے ہونا ضروری ہے.
Therefore Shariat has said that whatever a person should eat, whatever a person should nourish, it is important that it should be halal.
اور جو حرام غذا سے جسم پلے گا جنت اس کو قبول ہی نہیں کرتی.
And a person who would nourish something which is haram, eat something which is haram, jannat itself which is pure would never accept that body.
لا يدخل الجنة لحم نبت من حرام, حدیث شریف میں آتا ہے کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ گوشت جو پرورش پایا ہو حرام سے.
Therefore مفتی صاحب says, he brings in a hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam that jannat will not accept such a body which meat has been nourished through haram things. If the body has been nourished through haram things, jannat will not accept this body.
اسی لیے تمام عبادتوں کا مقبول ہونا حلال غذا پر موقوف ہے.
Therefore all a person's ibadat, whatever a person would do, this is it is all depends on a person's halal earnings or halal nourishment.
خالی عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے اور عبادت کا قابل قبول بنانا ایک الگ چیز ہے.
One is only doing ibadat, this is a separate thing.
اور ایک یہ کہ وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہونا, یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھنگ ہے.
سو ون از وی میکنگ عبادت, دس از اے سیپریٹ تھنگ, بٹ ول دس عبادت بی ایکسیپٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, دس از ایون انادر تھنگ.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عبادت کرتے کرتے سوکھی لکڑی کی طرح ہو جائے, اتنی کثرت سے عبادت کرے لیکن حلال غذا کا وہ اہتمام نہیں کرتا, اللہ کے پاس اس کا کوئی وزن نہیں ہے, اور ایک حسنہ ایک نیکی بھی اس کی قبول نہیں ہوتی ہے.
Therefore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned that if a person would exert and exalt himself so much in ibadah that he would worship Allah to such an extent that his body becomes thin and dried like a stick. But this, he did not do it with halal rizq, he never earned halal rizq, then Allah subhanahu wa ta'ala wouldn't even give him one hasana for this.
इसलिए ये जरूरी है कि आदमी के पेट में जो खाना जाए जिस उसकी जो कमाई हो वो भी हलाल हो फिर उस हलाल कमाई से हासिल की जाने वाली चीज भी हलाल हो.
Therefore it is necessary that what a person earns this should be even be halal. What goes into a person's stomach this should even be halal in order for a person to do halal ibadat.
नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट का काम है.
To perform salah this is only a matter of taking 10 minutes.
लेकिन नमाज काबिल कबूल होने के लिए 24 आवर का काम है.
बट इन ऑर्डर फॉर ए पर्सन सलाह टू बी एक्सेप्टेड दिस वुड बी 24 आवर्स मीनिंग फॉर ए पर्सन फॉर अल्लाह टू एक्सेप्ट ए पर्सन इबादत दिस वुड टेक 24 आवर्स.
इसलिए कि ये जरूरी है कि वो कमाए हलाल तो हलाल पेट में जाए वो नमाज काबिल कबूल हो.
दैट इज व्हाई ही सेज दैट इज नेसेसरी व्हाट ए पर्सन विल ईट दिस गॉट टू बी हलाल इन ऑर्डर फॉर ए पर्सन टू मेक दैट इबादत.
जो लिबास पहने वो हलाल का हो ताकि उसकी नमाज कबूल हो.
If a person's clothing is haram, then how can his salah be accepted? So a person earning should be halal, so he can buy halal clothing, so his salah could be accepted.
Hadith Sharif mein aata hai ki jis aadmi ke libas mein ek dirham haram shamil ho, totally haram nahi, uske halal libas mein agar ek dirham haram ka shamil ho, jab tak wo libas uske jism par hoga, uski koi ibadat qubool nahi hoti.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions in a hadith, if a person has earned has bought a clothing which is one dirham which is worth haram, and as long as that clothing he's going to wear it, all his salah would not be accepted till that one dirham of clothing would come off or till it would get worn out and get old.
इसीलिए हजरत सहाबा के पास इसका बहुत एहतमाम था कि उनकी गिजा हलाल हो.
Therefore we would find, if you look into the lives of sahaba, we would find that they were very particular when it came to halal earnings.
aur ye sab tarbiyat thi janab rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki, is waste ke sarkar khud hi iska bahut zyada ehtimam farmate the.
And this we find because of the barakah of rasulullah sallallahu alaihi wasallam, staying in the company of nabi sallallahu alaihi wasallam, looking at the habits of nabi sallallahu alaihi wasallam, because of nabi sallallahu alaihi wasallam making this effort on sahaba ikram. Obviously we could only understand that because Nabi sallallahu alaihi wasallam himself was very particular when he came to halal things.
Hum sab jante hain ki Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ke kaise halaat the.
We all know what was the condition of Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, how cautious he was.
Imam Ghazali ne likha hai ki unko kasrat e bhook ki wajah se 6 din tak bilkul baghair khane pani ke rehne ki aadat ho gayi thi.
Imam Ghazali rahmatullah alayhi says that because of Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu being so cautious about eating halal things, we find that at times for 6 days he used to abstain or he used to stay away from eating and drinking.
Unko aadat ho gayi thi us cheez ki, ki wo agar ek hafte tak unko khana na mile to reh jate the.
And this became a habit of Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, that even if he had to stay away for 6 days at a time, it wouldn't be difficult for him.
To ek martaba 3 din se wo koi cheez khaye hue nahi the.
Once a time came that for 3 days Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu never eat anything.
Unke ghulam ne ek doodh unko pesh kiya.
So his servant brought for him a glass or a jug of milk.
Unhone pi liya.
He drank it.
To ghulam ne arz kiya ki jab bhi main koi cheez aapko deta hu to aap hamesha poochte the ki ye kahan se laya, lekin aaj nahi poocha aapne.
So the servant asked him that whenever I used to give you food or something, you should always tell me that from where did you get it, from where was the earnings. But this time you did not ask me, this is very surprising to me. Your usual habit was you should always ask me from where did you bring it. But this time you never asked me.
To Hazrat ne farmaya ki kyunki tu meri aadat ko janta hai ki main kya khata hu kya peeta hu, to mujhe itminan tha ki tune sahi pesh kiya hoga, isliye maine nahi pucha. Acha bata laya kahan se.
So Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu said that it was your usual habit that you should always ask me that from where it was always a normal habit that you should always ask me from where did you get the from where did you get this food or from where did you get this drink. But this time here you never asked me this time here you never asked me because I thought no, you're already familiar with my habit.
To fir kaha usse batao ke laya kahan se.
That is why, from where did you get it.
To fir us ghulam ne kaha ki main musalman hone se pehle zamane jahiliyat mein mantar padhta tha. Mantar padhta tha. मंत्र समझते हो? रुकैया, दुआ पढ़ना.
So this person says,
गुलाम ने कहा.
So the servant of Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu said that from the time of Jahiliya I used to recite this mantra or ruqya.
جو لوگوں کے علاج وغیرہ کے لیے پڑھا جاتا ہے.
Which used to be normally recited in order to make علاج or to cure a person.
تو اس زمانے میں میں نے ایک فیملی کو پڑھا تھا تو اس کی مزدوری باقی تھی.
So at that time I used to teach people regarding certain things but there was still some money left over.
اور میں ابھی اس فیملی کی طرف سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اس کے معاوضے میں یہ دودھ مجھے دے دیا.
So I was going past, the servant says that I was going past these people and they remembered that there was still some money outstanding, so therefore they gave me this milk.
تو اب ظاہر ہے کہ زمانے جاہلیت کا جو رقیہ ہوگا اس میں تو شرک اور کفر بھرا ہوا تھا.
Obviously, it only makes sense that at the time of Jahiliyyah, the ruqiyah earnings that a person made, it had to be done with shirk and ascribing partners with Allah and doing it in a wrong way.
So uski jo mazdoori aayi wo haram aayi.
So obviously the money that income or that milk that came had to be haram.
To Hazrat Abu Bakr Siddiq ka chehre ka rang badal gaya.
So Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu changed color.
Ab unhone socha ki ab kya hoga, ye to main pee chuka hu.
So Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu thought to himself that I've already drank the milk and this milk wasn't correct for me to drink, now what do I do?
تو انہوں نے انگلیاں ڈال کر قے کرنے شروع کی.
So Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu took his finger and he put it right into his throat in order to vomit everything out.
چونکہ تین دن سے پیٹ خالی تھا تو وہ نکل نہیں رہا تھا.
But because he for three days he haven't eaten anything, therefore he could not even spew it out.
تو انہوں نے پانی پی کے اس کو نکالنا شروع کیا.
So now Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu started drinking gulps of water in order for him to spew this milk out.
اور اتنا زیادہ مبالغہ کیا کہ اندر سے خون آنے لگا.
And because of him trying to force this vomit out, to take out this thing which is haram in his stomach, he started to actually, blood started to come out from his stomach.
تو ان کے خادم نے کہا کہ پہلے تو آپ کو معلوم نہیں تھا, دوسرے یہ کہ آپ بھوکے بھی اتنے تھے, تیسرے یہ ہے کہ آپ نے قے بھی کر دی, لیکن اب آپ یہ اتنا زیادہ مبالغہ کیوں کر رہے ہیں؟
So the servant told him that, oh Abu Bakr, what is wrong with you? That one is that you never know, it is okay, you did it unintentionally. Now you are still forcing yourself, putting your finger into your throat. Now, then after
اور جتنا نکالنا تھا نکال بھی دیا آپ نے.
And whatever you have taken out, you already took it out.
اب یہ کہ خون بھی آ رہا ہے تو بھی نہیں رک رہے آپ.
Now how can you, now because blood is still coming out and then too you are still forcing yourself to take it out.
تو صدیق اکبر نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ اس دودھ کے نکالنے کے لیے اگر ابو بکر کو اپنی جان دے دینی پڑے تو جان دے دے گا, مگر یہ اس کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جسم غذا میں شامل, جس جسم میں حرام غذا شامل ہو جائے جان جنت اس کو قبول نہیں کرے گی.
اللہ اکبر. So he mentions a very beautiful thing. He says that Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu said that he heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying,
انہوں نے فرمایا کہ میری جان بھی اگر نکل جائے گی تو میں ایک ڈراپ اس کا رہنے نہیں دوں گا.
He says that even if there's one drop of this milk left in my stomach, I would not allow it. I would be bechain, I would be totally pareshan. I would not allow that little bit of milk to remain in my stomach. Because I heard Nabi sallallahu alayhi wa sallam saying that that person who nourished something which is haram and mixed with his meat, such a person's body will never enter Jannat.
Sahaba mein aisa dar tha, aisa taqwa tha.
This was the level of sahaba, this is how much they feared Allah subhanahu wa ta'ala.
Isi liye sidq e maqal akle halal ye buniyad hai deen par jamne ki, sach bolna aur halal khana.
That is why the mi'yar and the foundation of a person's Islam is to speak the truth, is to eat halal.
Isliye iska bada ehtimam chahiye. Ab jis mulk mein hum rehte hain, is mulk mein agar hum ehtiyat nahi karenge to pata nahi kya kya khate peete rahenge.
We are living in such a country and such a time that if we don't eat halal, we don't eat haram, how can we expect our ibadah to be ever accepted?
To is wajah se kamane mein bhi ehtiyat chahiye aur phir halal maal se jo cheez hasil ki jaye, yahan ka chicken hai, yahan ka beef hai, yahan ka leem hai, yahan ke potatoes hai, yahan ke hotel ke ghizaen hain, khane peene ki cheeze hain, yahan ke candies hain, yahan ke jitni cheeze khane peene ki, ice cream hai, fala jitni cheeze milti hain, sab mein aapko careful hona padega ki bhai hum halal hamare pet mein ja raha hai ki haram ja raha
hai. Therefore it is very important that how a person earns his risk, this should even be halal, and how a person spends his risk, this is even important, that what a person is eating. Is he buying things from a takeaway which is selling something which is haram? Is he buying things from a restaurant? The candy that he is eating, the sweets that the children are eating, how is that? What are the ingredients? Is it halal or is it haram? A person should be extremely careful what he is actually eating.
اللہ کا شکر ہے کہ یہاں حلال بھی دستیاب ہے حرام بھی, صرف کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے.
So Mufti Sahib says that anywhere in the world or you see Allah has made it such that you would always provide for a person halal. You would always provide halal earnings for a person.
No, no, and yeah, possible hai ki aap halal chahe to milega. Ye nahi ki milta hi nahi. Main ye keh raha hu ki is mulk mein agar hum ye ki halal khana chahenge to nahi milega, aisi baat to nahi hai, milega. To isliye humko sirf talash karna hai halal ko, to halal mil jayega, to bachna mumkin hai, ye main arz kar raha
hu. So we can save ourselves from haram. It is not that we haven't got an option and a choice. Allah has given us halal, we just got to look for it and we have to be careful.
To isliye ye baat zaruri hai ki ہمارے خاص طور پر کمانے میں بھی حلال ہو, اور دوسرے یہ کہ جو گوشت وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں محتاط ہوں.
Therefore what we are earning we should be careful that it is halal, and what we are buying the meat itself should also be halal.
یہ جتنے سلاٹر ہاؤس سے چیز آتی ہے اس میں کچھ ریکوائر ہیں اسلام کے اعتبار سے, اگر وہ پائی جائیں گی تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا.
So all the slaughter houses that you will find, the butchers or the slaughter houses, we got to be careful, are they really slaughtering the halal way or are they not doing it? We should be careful about it. We should find out.
جیسے گوشت کے معاملے میں چار چیزیں بنیادی ہوتی ہیں.
When it comes to the matters of eating meat, then there are four requirements for it.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جانور جو صحیح ہو, جس کو حلال جانور کہتے ہیں.
The very first thing is the animal itself. Is it permissible to eat that animal or not?
حلال جانور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رائٹ ناؤ کھانا حلال ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ حلال ہو سکتا ہے.
The meaning of halal doesn't mean that can we eat, is it halal now? But Mufti Sahib says that can a person, is it permissible to eat this animal or not?
بلکہ نہیں نہیں, مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ اگر اس کو حلال کیا جائے تو حلال ہوگا. جو حرام جانور ہوتا ہے اس میں یہ پاسبلٹی نہیں رہتی.
When it comes to a haram animal, there's no doubt a person cannot eat it. That is totally haram. But when it comes to a halal animal, if we would slaughter it the halal way, now can I eat it or not?
اب اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ذبح کرنے والا کون ہو.
And the second condition for this is that the person who is going to slaughter that animal, who is this person?
اور وہ یا مسلمان ہو یا کتابی ہو.
Is he a Muslim or is he اہل کتاب؟
تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے.
Thirdly, the name of Allah should be taken on it.
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے گلے پر کاٹا جائے.
And the fourth condition for this is it should be slaughtered on the neck.
اگر یہ چار میں سے کوئی ایک بھی چیز مس ہوگی تو وہ جانور میتا ہوگا.
And if from these four qualities if anyone is missing, now it will be regarded as a dead animal, as a meita.
اور میتا جو ہے وہ خنزیر سے بھی پہلے حرام بیان کیا گیا ہے.
And if you look into Quran, then we will find that Allah speaks about the hurmat and the prohibition of maita first and then the hurmat of khinzir.
Hurmat alaykumul maitatu waddamu walahmul khinzir. To maita se kya murad hota hai? Maita se murad haram janwar nahi hota, halal janwar jo ki proper way par nahi uski jaan gayi, islami way par uski jaan nahi gayi, wo maita hota hai.
And then like Allah subhanahu wa ta'ala mentions first about maita in the Quran, then Allah speaks about khinzir. Hurmat alaykumul maita ولحم الخنزير
والدم
ولحم الخنزير. So the first thing that Allah speaks about is maita.
isliye agar koi janwar maita ho gaya to haram ho jata hai.
Therefore if an animal is maita, if it is not slaughtered in any of those four conditions, it will be regarded as maita.
aur jo ek martaba haram ho jaye wo halal mein convert nahi ho sakta, kyunki already uski jaan ja chuki hai.
And if something is already dead maita, now a person cannot make it halal anymore because the animal's life has been taken out.
ab agar usme jaan hoti to possible tha, jab usme jaan hi nahi rahi to possible nahi raha wo.
Now after the animal is dead, the meat is on the shelf, now we cannot say it is halal because it hasn't got any life in it.
aur is mamle mein Quran Pak mein bahut sakht taqeed ki gayi hai.
And on this Quran has mentioned very clear about it and in a very staunch way.
farmaya ke wala taqulu mimma lam yadhkur ismullah alayhi, jo cheez par Allah ka naam nahi liya gaya usko mat khao.
Like Allah mentions in the Holy Quran, وَلَا تَأَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, something on which Allah's name has not been taken, do not touch it, do not eat it.
وَإِنَّهُ لَفِسْقُ, یہ بہت گناہ کی بات ہے.
وَإِنَّهُ لَفِسْقُ, because Allah says this is a great sin.
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, اور شیاطین وہ اپنے دوستوں کو اس بات کی وحی کرتے ہیں کہ اس میں تم سے بحث کریں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ, بے شک شیاطین, لیوحون الی اولیائہم, وہ وحی کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو, اپنے دوستوں کو, لیجادلوکم, تاکہ وہ تم سے بحث کریں کہ کیوں نہیں کھانا.
Because Shaitan is such that in these type of matters he would tell you that you should make bahas and you should argue with your friends that why can't you eat in this type of food.
Allah نے فرمایا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اگر تم نے اس بارے میں ان کی بات مانی تو ہم تم کو مشرک سمجھیں گے.
And at the same time Allah says that if you would accept the message of Shaitan then you would be
مشرک.
You will be the مشرکین.
اتنا سخت بات ہے اس میں کہ اگر ممالا میں ذکر اسم اللہ کے کھانے میں کوئی آرگیومنٹ کرے کہ نہیں کھا سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات شرک تک لے جائے گی, تم کو اتنی ڈینجر بات ہے یہ.
So this is how sakht and how staunch in a stern way Allah subhanahu wa ta'ala says that if you would eat something which has not been slaughtered in the correct way it would take you towards shirk.
تو اس لیے میرے دوستو کمانے کے اندر بھی حلال, کھانے کے اندر بھی حلال, اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ, اپنے خواتین کو حلال کھلاؤ, خود بھی حلال کھاؤ, اور چاہے اس میں صبر سے کام لینا پڑے, تھوڑا کم پہ راضی ہو جانا پڑے, لیکن ہم کو اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. اصل ہماری کامیابی آخرت کے ساتھ ہے, آخرت کی کامیابی حلال غذا کے ساتھ ہے, اس لیے حلال غذا پر قناعت ہر مسلمان کا فرض ہے.
Therefore it is very important that we earn halal and even we spend that halal. The way that we teach our children, our wives, even our family, although we will eat a very little but we won't have too many luxuries, but we will be careful about earning and eating halal things. Because this depends totally on our akhirat. If our akhirat is not correct, then how could we ever be successful?
تو اس وجہ سے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے.
Therefore it is very important that we gain knowledge on the things of earning and spending on halal things.
Deen ki sari buniyad ilm par hai ki ilm sahi hoga to amal sahi wujood mein aayega.
Everything about deen is based on knowledge. If this knowledge about your ibadah, if your person will know how to make ibadah, then he would know how to worship Allah subhanahu wa ta'ala in a correct way.
Aur ye zamana jaise aur fitnon ka hai waise ilmi fitnon ka bhi hai.
Likewise there are different fitnas that are taking us from different ways. Just like how the other fitnas, likewise there is this type of fitna which are even affecting us.
Unko ye bolo ki fitne do qisam ke hote hain, amali fitne aur ilmi fitne.
There are two types of fitnas. One is fitna by ilm and one is fitna by action.
To jo ilm wala fitna hota hai wo gumrahi paida karta hai, jisko kehte hain confusion wala ilm, ke sahi aur galat kya hai iska andaza karna mushkil ho jaye.
So Mufti Sahib says as for the ilm fitna, it is such that there is so much of difference in the amongst people, so much of confusion that people don't know what to really do.
Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam ne ek riwayat mein farmaya ki ilm sahi hasil kar lo guess se bolne walon se pehle, kyunki jab wo bolna shuru kar denge to tumko mushkil ho jayegi ki sahi baat ko nikal sake ki hai kya sahi.
Therefore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has taught us that always acquire your knowledge from the correct source, from the correct people, because
ہاں کہ اگر وہ لوگ جو انکریکٹ بولنے والے لوگ ہیں وہ جب زیادہ اپنا شور کریں گے تو اہل حق کو مشکل ہو جائے گی, ہم مسلمانوں کو کہ حق بات پھر کیا ہے پہچانے اس.
Because when the ignorant people will start talking it will be difficult for those people who are on haq, those people who really want to acquire the truth, that they won't know from where to get it. Therefore it is important that we always acquire our knowledge from the proper source.
اسی لیے جو ماہرین ہیں قرآن اور حدیث کے ہمیشہ ان سے رجوع کر کے مسئلہ معلوم کیا کرو.
Therefore it is important that we should go to the ones who are masters in Quran, in Hadith, in this type of knowledge, that we should get our knowledge and our knowledge from them.
Waise book wagera ka pad lena apne knowledge ke liye sahi hai, lekin amal karne ke liye jo masail chahiye usme mahirin darkar hai, kyunki Quran Pak aur Ahadees ki details bahut zyada hain.
In all
jo har aadmi nahi judge kar sakta aur har aadmi nahi pahunch sakta wahan par, ہر آدمی فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا, جو ماہرین ہوتے ہیں, جو اسکالر ہوتے ہیں اور واقعتاً کسی اتھنٹک اسکول کے فارغ ہوتے ہیں, ان کے قابو میں ہوتی ہے یہ چیز.
When it is by reading a book a person would able to get some understanding, but when it comes to the amali part in following something, then it is necessary that we go to a person who has really studied, who went to a university or he went to a darul ulum and he studied for this course for Quran and Hadith and so on.
اسی لیے فرمایا گیا فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھو.
Therefore Allah Ta'ala tells us in the Holy Quran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, that when a person doesn't know, then you should go to those people who have knowledge. Go to them.
شریعت متحرام ہے اس لیے علماء کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ عالم کی فضیلت ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے بڑھ کر ہے, بھاری ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے آپ کو صحیح بات کا پتہ چلے گا.
Therefore, even if you look into hadith, you will find that there are separate chapters about people who has got knowledge. That when Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that a
faqihun wahidun, ek alim bhari hota
hai, that one alim is better than 1,000 worshippers. Why is this? Is it because of imagine 1,000 worshippers, one alim is better than him? It is because of the knowledge that he has. Therefore, a person should always try to benefit from a alim.
فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم, عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر. اتنا بڑا لفظ ہے کہ اگر حضور نہ بولتے تو ہم اس کو منہ پہ نہیں لا سکتے تھے.
Therefore نبی صلی اللہ علیہ وسلم mentions that the virtue of a alim over a abid, a virtue of a knowledgeable person over a worshipper, is like the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's virtue over the rest of the Anbiya alayhi sallam.
یہ حدیث میں اگر نہ ہوتا تو ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے تھے, بولو بات.
And if this wasn't from the hadith, then how could we ever mention this? This is clearly the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
یعنی اتنا بڑا لفظ ہے کہ اس وجہ سے ہم اپنی طرف سے نہیں بول سکتے تھے, اگر بولتے تو فتوہ لگ جاتا. اس وجہ سے یہ تو حدیث میں ہونے کی وجہ سے بولنا پڑتا ہے.
All these things that which Mufti Sahib is saying regarding the virtue of a alim comes in the hadith. Therefore, Mufti Sahib is telling us about
آج کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی, چونکہ ویب سائٹ آ گئے ہیں, مختلف قسم کے بکس آ گئے ہیں, لٹریچر کا زمانہ ہے, پرنٹنگ کا دور ہے, ہر آدمی سوچتا ہے کہ I can find out, میں خود نکال سکتا ہوں, میں خود نکال سکتا ہوں. اس میں آ کے فتنے پیدا ہوتے ہیں زیادہ.
Today, unfortunately, we would find that there is so much access to the internet, different websites. It has become so confusing for people that every person says that, no, I know what to do, I don't need to refer to anybody.
Translation موجود ہیں, قرآن پاک کا translation ہے, بخاری شریف کا ہے, مسلم شریف کا ہے, آدمی سمجھتا ہے کہ میں نکال لوں گا.
There is translation of the Quran, translation of Sahih Bukhari, Sahih Muslim and various books. So a person feels that, no, I don't need to go to anyone.
حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بخاری شریف میں ہر بات موجود ہو.
It is not necessary that you would find everything in Sahih Bukhari.
Bukhari to hadith ki kitabon ka ek chhota sa risala hai.
The Sahih Bukhari itself is only one portion of the book of hadith.
This Sahih Bukhari ka naam hai Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar al-Musnad min Ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Uska naam hi ye hai ki ye ek mukhtasar risala hai hadithon mein. Isme nahi hai sari wo hadith hai jo pure din se mutalliq hai.
Imam Bukhari himself, if you look at the title and the name of Sahih Bukhari, he himself says this is Al-Mukhtasar. It is a very concise version of the hadiths. It doesn't mean that all the hadiths are only found in Sahih Bukhari. Likewise, you find Sahih Bukhari, you find various other books as well.
یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں سے ہر حدیث عمل کرنے کی ہو. بہت سی اس میں منسوخ بھی ہے, ناسخ بھی ہے, کینسل بھی ہے, مرجو بھی ہے, راجے بھی ہے, مقدم بھی ہے, مؤخر بھی ہے, بہت ہیں سب. وہ علماء جانتے ہیں کہ کون سی حدیث اس میں کی عمل کرنے کی ہے.
It is only the ulama, the ones who are scholars who learn in this field would know that which hadiths in Sahih Bukhari a person can practice and a person can't practice. Many hadiths you will find in Sahih Bukhari are such that which are abrogated, which are no more being practiced upon, or which Nabi sallallahu alayhi wa sallam said in the initial stages of Islam, and now it is no more being practiced upon because of other hadiths of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Kyunki muhaddith ka kaam alag hota hai, faqih ka kaam alag hota tha. Muhaddith ka kaam hota hai hadith ko confirm karna, hadith ki sanad ki jarh ta'dil kar lena, hadith ko munaqqah kar dena ki ye hadith confirm hai aap sallallahu alayhi wa sallam se ki nahi. Baqiya usme se کیا مسئلہ نکلتا ہے, مسئلہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ فقیہ اور مجتہد کا کام ہوتا ہے.
ون از اے محدث اینڈ ون از اے مفتی اور اے مجتہد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واز اے محدث. ہز ورک از اونلی ٹو گیدر دی حدیثز, آل دی صحیح حدیثز,
اس کو کنفرم کرنا, اس کو اس کے اندر تنقیح کرنا, صفائی کرنا, اس کی جاننا کہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا نہیں ہے.
To see which hadiths are sahih, which hadiths are incorrect, which hadiths are correct. This Imam Bukhari rahmatullah alayhi, because he was a muhaddith, it was his work to gather all these hadiths. And one is a work of an alim or a mufaqih who is different, who extracts masail from there. This is a totally different work, job or different work.
Isliye deen sahih tafsil ke sath sahih aapko ulama se milega.
Therefore, in order for a person to be guided or a person to know what is happening in Islam, a person will have to go to a alim or to a knowledgeable person, not by just reading any websites or getting a person's own resources.
Isliye sahih ilm aur sahih amal ko jama karne ki jo tadabeer hai wo hum sab par zaruri hain.
Therefore it is necessary upon all of us to get the correct knowledge so that we can act accordingly.
بس آج انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور صحیح علم کی کوئی شکلیں بنانے کی, اپنے پاس ادارے قائم کرنے کی, اس کے مراکز بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کے پاس حافظ بنانے کا ادارہ ہونا چاہیے, عالم بنانے کا ادارہ ہونا چاہیے. بولو.
So in order for this to take place, then how can pure knowledge and the correct knowledge be established in our community? We therefore see that there is really a need to open up a darulum or to open up a center in order for people to learn Quran, to learn hadith, to understand these hadiths correctly.
Masjid aapne bana li, bahut achhi baat hai.
Alhamdulillah, we have already built our center. This is a very good good thing.
Lekin Islam ko establish karna hai, uski buniyad hai, jamana hai, to aapko iske aage kuch aur karna padega.
But in order for us to really become established more than just our centers, we need to look at something further than this as well.
Is mulk mein hamesha Quran ke hafiz taiyar hote rahe, iski aapko koshish karni padegi.
We need to establish ourselves to such an extent that we could have our own huffaz.
اور اس میں عالم بنتے رہیں, اس کا پورا کورس کمپلیٹ کرنے والے ہوں, ایسے ادارے چاہیے.
And not only hafizes, but with becoming a hafiz, it is important that we have such organizations where we can make them even ulama and even scholars where they can learn tafsir.
مفتی آپ کے پاس تیار ہوتے رہیں.
We can have our own muftis coming out from here.
اس لیے کہ امت کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے ان کی, اور امت پر فرض ہے ایسے طبقے کو پیدا کرتے رہنا اور اس کا تعاون کرنا.
It is something which is spurred upon this ummah that we always see that there is a certain group of people who dedicate all their time only to learning, so that we could have muftis at different times. You would have different maslas coming up who are going to answer those questions. Obviously it is the mufti who is going to answer those questions. So we would have to have something in our own organization or in our own state or in our own town.
Ulama ne likha hai ki har community mein ek aadmi aisa hona zaruri hai ki puri community ko jo bhi question Islam ke bare mein pesh aaye uska jawab de. Subah hui kisi ko virasat ka, kisi ko nikah ka, kisi ko talaq ka, kisi ko namaz ka, kisi ko ghusl ka, kisi ko taharat ka, kisi ko jis masle ka bhi wo ho, uska jawab dene wala agar hoga to phir wo sahi hai, warna to puri community gunahgar hoti hai.
Ulama have mentioned that it is necessary that in every community it is necessary to have such a learned person that if he is asked about inheritance, if he is asked about business, if he is asked about halal, haram, any type of question, it is necessary that there should be one person at least who is able to answer all these type of questions.
So iske liye aap hazrat bhi koshish kar rahe hain, hum bhi apne Chicago mein bhi koshish kar rahe hain.
So Mufti Sahib says that alhamdulillah in Chicago we do have these centers which are there, which accommodate boys and girls madrasa, they do have it there.
Aur yahan aap se bhi guzarish hai,
we should even have one year of our own where our own children and our own youth can become hafizes and alims.
Aur yahan jo ulama hai unse hamari baat hui hai is topic par ke is silsile mein kare aap log, aap jab ye baat aapke samne aaye to aap taawun kare.
And Mufti Sahib said alhamdulillah he did speak to the local scholars about this, that the importance of having our own darul ulum. So when these ulama will come and speak to the local people about it, the brothers are requested that they should assist the ulama.
Aur waise to hum ek dusre kaam se aaye the, magar kyunki aap hazrat ke kehne ki wajah se maine koi deeni baat ki, jis kaam ke liye safar hua tha uska ek project aapke samne thoda sa rakha ja raha hai. Baat ko usse related na kare, wo ek dusri cheez hai batane.
Mufti Sahib says alhamdulillah he has come here to come visit us, and at the same time he has got some other work as well.